الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل أنت لما ولدت أشرقت الأرض ضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ جل مجدہ نے اپنی مخلوق میں اور اس کائنات میں عزت و تکریم کے تعظیم و احترام کے جو طبقات بنائے ہیں ان میں سب سے محتشم اور سب سے معزز اور سب سے بزرگ و برتر طبقہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے، اور ہدایت اور دونوں جہانوں کی کامیابی اور فلاح کا باعث جہاں عبادتوں کو قرار دیا گیا ہے، جہاں تسبیحات تحلیلات اور کلمات حق کا اعلان کرنا جو معیار ایمان قرار دیا گیا ہے، ان میں اصل الاصول جو شے ہے وہ امت کے خلق کے اس عظیم طبقے، خلق خدا کے اس عظیم طبقے حضرات انبیاء کرام کی تعظیم و تکریم، اور ان کی جانب جو چیزیں اور ان کی زبان سے جو جاری شدہ چیزیں، ان کے جو تمام پیغامات ہیں ان کا احترام، یہ ایمان کی اولین ضروریات میں سے، بلکہ یہ ایمان کی اصل میں سے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو اس خلق اس کائنات کو خلق فرمایا اور اپنی مخلوقات میں سب سے برگزیدہ طبقہ حضرات انبیاء کرام کو بنایا، تو حضرات انبیاء کرام کے بارے میں پھر یہ نظریہ بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسله، کہ حضرات انبیاء کرام کے درمیان تقابل، تخالف اور تفاوت کا عقیدہ رکھنا یہ کسی طریقے سے جائز نہیں ہے کہ بعض پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، بلکہ قرآن مجید نے تمام انسانوں کو جہاں پر حضرات انبیاء کی اتباع کا حکم دیا تو وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسله، تم رسولوں کی رسالت میں فرق نہ کرنا، اور اپنی مرضی، اپنے تئیں، اپنے ذاتی اجتہاد سے ایک کو نبی دوسرے کو نبی نہ کہنا، ایک کی تعظیم اور دوسرے کی تعظیم سے انکار کرنا، قرآن کریم نے فرمایا یہ اسلامی دستور اور اللہ کی رضا کے خلاف ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نفس رسالت میں ہر وہ برگزیدہ شخصیت جن کے سر پر اللہ رب العالمین نے تاج نبوت اور تاج رسالت اور اپنی جانب سے اپنا نمائندہ اور اپنی جانب سے اپنا برگزیدہ بندہ اور اپنی جانب سے اللہ رب العالمین نے جنہیں اپنی جانب سے نیابت عطا فرمائی ہے اور رسالت کی تاج کی صورت میں، تو پھر نفس نبوت میں اور نفس اللہ رب العالمین کے نائب ہونے میں تمام پر ایمان یکساں ہوگا، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار تمام کا انکار ہوگا، بلکہ تمام کا انکار نہیں بلکہ سرے سے اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار ہوگا۔ سورۃ النساء کے اندر موجود ہے، کچھ یہود کے لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے چچزات ہیں، کچھ ماموزات ہیں، اور یہ بڑے مطمول اور بڑے مالدار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا بڑا مدینے کے اندر اثر و رسوخ ہے، تو یا رسول اللہ ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو ان کی درخواست کو آپ قبول کریں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا پیغام تو ہر ذی شعور شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے، اور ہر وہ انسان جو اپنے سینے میں دل اور اپنے دماغ اور اپنے سر میں دماغ، تمیز و عقل رکھتا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق رکھنے کی صلاحیت کرتا ہے اور اس میں شعور موجود ہے، تو میرا پیغام اس تک ہے، تو یقیناً اگر یہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو ہماری جانب سے ہدایت کے دروازے کشادہ ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن ہم ایمان لانے کے ساتھ ایک بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، یعنی ہم ایمان لائیں گے لیکن مشروط طریقے سے لائیں گے، کچھ ہماری شرطیں ہیں، اگر آپ اس میں ہمیں رخصت دے دیں تو پھر ہمارا جتنا مال ہے، ہمارے جتنے تعلقات ہیں، ہمارے جتنے مراسم ہیں، ہماری جتنی قوتیں، ہم تمام کو مجتمع کر کے آپ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ سگا نے فرمایا ایمان تو مشروع طریقے سے نہیں لایا جاتا، لیکن تم پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیے کہ ہم یہود سے ہیں تو ہم آپ کی شخصیت پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی بنفس نفیس آپ پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے اس بات کا بھی اقرار کریں گے کہ جس رب کے آپ نمائندے ہیں، جس رب کے آپ رسول ہیں، اور جس رب کے آپ محبوب ہیں، اس کی توحید کے بھی ہم قائل ہو جائیں گے، یعنی اس کی توحید الوہیت کے بھی، کہ وہ الہ ہونے میں، معبود ہونے میں ہر شریک سے پاک ہے، اور توحید ربوبیت میں، یعنی اس عالم کو چلانے میں، اور یہ عالم جو دن بدن نہیں بلکہ ہر لحظہ تغیر پذیر ہوتا ہے، اس کی کیفیات تبدیل ہوتی ہے، زمین کے اندر اگر بیج ڈالا جائے تو تھوڑی دیر کے اندر اس میں پودا پیدا ہونے کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، سورج ہر لمحے اپنی ساخت، اپنی طاقت، اپنی بساط، اپنی روشنی کو تبدیل کرتا رہتا ہے، اور اسی طرح دن کا آنا رات کا جانا، رات کا آنا دن کا جانا، تو یہ پورا جو تربیت کا مرحلہ ہے، ہم اس میں بھی رب کریم کو یکتا اور تنہا مانتے ہیں کہ نہ اس میں سورج کا کوئی ذاتی اختیار ہے، نہ چاند کا کوئی اختیار ہے، اور نہ دن کا کوئی اختیار ہے، نہ رات کا کوئی اختیار ہے، نہ ماں کے رحم کا بذات کوئی اختیار ہے کہ جو بچہ تولد ہوتا ہے، نہ باپ کے نطفے کا کوئی اختیار ہے، اصل میں یہ ربوبیت کا سلسلہ جو ہے یہ رب کی جانب سے ہے، یہ تربیت اور پالنہاری کا سلسلہ جو ہے، اور ایک چیز کو نقطے سے بام عروج اور ارتقاء تک پہنچانا یہ رب کریم کی جانب سے ہے، تو جس طرح کہ وہ اپنی الوہیت میں یکتا اور تنہا ہے، اسی طرح اس ربوبیت میں بھی وہ یکتا اور تنہا ہے۔ تو ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اس کی توحید الوہیت کے اندر کسی کو شریک جانیں گے، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ اس کی توحید ربوبیت میں کسی کو شریک جانیں گے، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ پر اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جتنی کتابیں پہلے اتری ہیں ان تمام کو، اور آپ پر جو کتاب اتری ہے اس کو بھی، اور آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ پر بھی۔ لیکن ہماری جو مشروط شرط ہے وہ یہ ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، اور ان پر جو کتاب کی بات آپ کرتے ہیں اس کا ہم اقرار نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر اور ان کا احترام اور انہیں اللہ کا رسول کہنا، انہیں کلمۃ اللہ کہنا، انہیں روح اللہ کہنا، یہ اعزازی جملے ہم حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ جو بھی اسلام کی تعلیمات، چاہے نظریات کے حوالے سے ہیں، عقائد کے حوالے سے یا احکام کے حوالے سے، چاہے ہم پر آپ جس قسم کی پابندی لگائیں گے کفار کے سامنے کھڑا ہونے کی، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی زبردست تجویز وہ دے رہے ہیں، یعنی اپنی تمام تر طاقت، حضور کو افراد کی ضرورت تھی، اور اسلام کو ترقی کرنے کے لیے اور بڑی بڑی طاقتوں کو سر کرنے کے لیے، اور اپنے اعلان کو جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، وہاں تک پھیلانے کے لیے افراد کی ضرورت تھی، اور یہ افراد تو بنے بنائے تھے، ان کے پاس مال بھی تھا، تعلقات بھی تھی، جاؤ حشمت کے تمام طریقے تھے، اور اگر ان کو ساتھ لے لیا جاتا تو بہت سرعت اور بڑی جلدی کے ساتھ یہ کام ہو جاتا۔ لیکن ان کی ایک شرط تھی کہ ساری باتیں مانیں گے، سارے نبیوں کو مانیں گے، سارے رسولوں کو مانیں گے، فرشتوں کو مانیں گے، آخرت کو مانیں گے، خدا کو مانیں گے، آپ کے قرآن کو مانیں گے، اپنی شریعت کو بھی منسوخ مانیں گے، اور آپ کی شریعت کو نافذ اور جاری اور مستمرہ مانیں گے۔ لیکن ایک بات آپ سے ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے۔ تو سورہ نساء کی آیت نازل ہو گئی کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا ایمان مقبول ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ان سے کہیے آپ، نہ آپ کی طاقت کی ضرورت ہے، نہ آپ کی سروری کی ضرورت ہے، نہ آپ کی طاقت کی ضرورت ہے، نہ آپ کی تعلقات کی ضرورت ہے، نہ آپ کے یہ جذباتی جملوں کی ضرورت ہے۔ ہمارا محبوب اگر چند افراد کو بھی لے کر چلے گا، لیکن چلے گا ان کو لے کر جو رب کے قانون کی مکمل پاسداری کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے، اسلام جو نظریہ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو براہ راست حضور کو بھی مان رہے ہیں، لیکن درمیان صرف حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ پر وہ معترض ہیں۔ لیکن قرآن نے یہ دستور پیش فرما دیا کہ کسی ایک رسول کا انکار یا کسی ایک رسول کی اہانت و توہین یا کسی ایک اللہ کے نبی سے متعلق گھٹیا اور خصیص عقیدہ رکھنا، یہ بے عین ہی ایسا ہے جیسا اس نے خدا کو مانا ہی نہیں ہے، اس نے خدا کی الوہیت کا انکار کیا۔ یعنی خدا ہے، لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، تو اس کے بعد جو جتنی چیزیں ایمان میں آ رہی ہیں ان تمام کو اسی طرح قبول کرنا، یہ اس کی دلیل ہے۔ ان میں سے کسی ایک جز اور ایک شے کا بھی انکار کیا جائے تو سرے سے وہ تمام کے تمام اصل دعوے کا منکر ہے۔ تو اس سے آپ اسلامی نظریات اور اسلام جو ایک اعتدال مزاج دیتا ہے، تعصب سے ہٹ کر جو مزاج دیتا ہے، اور یہ بات بتاتا ہے کہ دینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہود و نصرانیوں کو جو منہ توڑ جواب اسلام دیتا ہے، یہ تم نے نبیوں کے نام پر دین کیسے بنا دیے، نبیوں کے نام پر تو دین نہیں ہوتا، ہر نبی ایک ہی دین لے کر آیا ہے، اور وہ دین کیا تھا، لا الہ الا اللہ اور اس نبی کا کلمہ، اور پھر ساری توحید اور رسالت کے تمام تقاضے کو اپنانا، اور جو بعد میں انبیاء آ رہے ہیں ان سے متعلق بھی قوم کو تیار کرنا، اور جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی تصدیق کے لیے بھی قوم کو تیار کرنا۔ تو لہذا نہ کوئی دین مسیحی ہے، نہ کوئی دین عیسوی ہے، دین ایک ہی ہے۔ حضرت نوح بھی وہی دین لے کر آئے، حضرت ابراہیم بھی وہی دین لے کر آئے، حضرت موسیٰ بھی وہی دین لے کر آئے، حضرت عیسیٰ بھی وہی دین لے کر آئے، اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ بھی وہی دین لے کر آئے۔ تو گویا کہ قرآن نے یہودیوں کے بندر بانٹ کو ختم کیا، جو اپنی مرضی سے جس کو چاہیں قبول کریں اور اپنی مرضی سے چاہیں جس کا انکار کر دیں، تو ان کو کہہ دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم اللہ کے پیارے اور لاڈلے ہیں، تو پھر اللہ سے محبت کا کیا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوبوں کو ماننے کے لیے تمہاری غرض سنی جائے گی، تمہارا مطلب سنا جائے گا، تمہارے مقصد سنے جائیں گے؟ تو یہود کے قلب میں جو بغض پڑا ہوا ہے، وہ سب سے بڑا شیطان کی جانب سے ان کے اندر جو انانیت کا بغض ہے وہ اپنے تئیں اللہ کی توحید کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے تئیں اللہ کے قانون کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت اسماعیل کی طرف نبوت کا استشهاد فرما دیا اور اب حضرت ابراہیم کے صاحبزادے میں سے حضرت اسحاق کے بعد اب نبوت میں جو آخری نبی تشریف لا رہے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، تو یہ فیصلہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اس کا اقرار حضرت ابراہیم نے کیا۔ تمام صحائف کے اندر حضور کی آمد کا اعلان موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے شواہد موجود ہیں۔ ان کے بڑے بڑے گرو اور سمجھدار اگر مسلمانوں کے سامنے مناظرے میں بیٹھتے ہیں تو پانچ منٹ بڑے سے بڑا یہودی نہیں چل پاتا۔ نیٹ پر وہ مناظرے موجود ہیں، عام طور پر وہ کتابیں موجود ہیں۔ آج بھی ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ یہود اگر اس زوم میں ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تعظیم کا کوئی تعلق نہیں، اور اگر وہ کسی مذہب کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور مذہب کے مدعی بننا چاہتے ہیں، تو پھر مسلمان کے ہر مکتب فکر کے لوگ تیار ہیں ان سے مباحثہ کرنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے۔ اور اپنی کتابیں تو اپنی کتابیں، ان کی گھر کی کتابوں میں آج جو کتابیں تحریف شدہ ہو چکی ہیں، توریت کو تبدیل کر دیا گیا ہے، انجیل کو تبدیل کر دیا گیا ہے، صاحب کو بدل دیا گیا ہے، لیکن آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت اور آپ کی خاتمیت کا ثبوت حضرت موسیٰ کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے انجیل و تورات میں آج بھی موجود ہے، اور ایسے صاحب موجود ہیں۔ تو خیر، یہاں پر بات جو عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بالخصوص یہ نظریہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہو تو یہ بات تم پر لازم ہے اور اشد ہے کہ حضور کی محبت و تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ پھر تم حضرت عیسیٰ کی تعظیم و تکریم بھی کرو، حضرت موسیٰ کی تعظیم و تکریم بھی کرو، حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، حضرت صالح کی تعظیم و تکریم بھی کرو، حضرت عزیر، حضرت ابراہیم کی تعظیم و تکریم بھی کرو۔ ان میں سے اگر کسی ایک کی بھی تم نے اہانت کی ہے تو وہ اس طرح ہے کہ تم نے خاتم النبیین مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ اہانت کر دی ہے۔ تو یہ اسلام میں یکجہتی کا ایک پیغام، یہ مرحمت فرمایا، ایک بات۔ دوسری بات اس حوالے سے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، قرآن نے ایک اور جگہ پر ذکر کیا کہ نفس رسالت کے اندر تو تمام نبی برابر ہیں، لیکن پھر رب کریم نے فرمایا تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن ہم نے خود فضیلت میں اور اپنی بارگاہ میں قرب کے درجوں کے اندر بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، بعض کو بعض پر ہم نے ابقریت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کسی سے ہم نے کلام کر کے ممتاز کر دیا، بلند کر دیا اس کے مقابلے میں کہ جس سے براہ راست ہم نے کلام نہیں کیا تھا، اور کس کو ہم نے اس کلام والے سے بھی بلند کر دیا کہ جس سے ہم نے کلام نہیں کیا لیکن ان کو رسالت دی گئی ہے صحائف کے ذریعے، کتب کے ذریعے ان کو رسالت عطا کر دی گئی ہے، لیکن جس سے ہم نے کسی پردے کی اوڑ میں کلام کر لیا تو وہ اس سے معزز و برتر رہا، لیکن ایک اس سے بھی برتر والا ہے کہ جس کے سامنے ہم نے کسی پردے کو حائل نہیں کیا، سارے پردے ہٹا کر اس نے ہماری ذات کا مشاہدہ کیا اور ہم نے اس سے کلام کیا۔ فرما ورفع بعضهم درجات، وہ ہمارا پیارا محبوب ہے جس کو ہم نے تمام طبقہ انبیاء پر افضلیت، اولیت، ابقریت اور آفاقیت عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن نے پھر یہ نظریہ بھی ذکر فرمایا کہ بالترتیب اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ کے حوالے سے قرآن کریم نے ذکر کیا، اور قرآن اس چیز کو ذکر کرتا ہے آداب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے آداب کو خود ذکر فرمایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا ہے، یہ رب کریم نے کلام مجید میں جگہ جگہ پر خود ذکر فرمایا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں، حضور کی مجلس میں اگر کوئی ایسی حرکت کر لیتا جس میں اس کا کوئی قصد و ارادہ بھی نہ ہوتا، اس کا کوئی جزم بھی نہ ہوتا، اس کے پیچھے، اس کام کو کرنے کے پیچھے کوئی تحریک، کوئی فکر بھی نہ ہوتی، لیکن بظاہر اگر اس سے اہانت، بے ادبی بال برابر بھی ظاہر ہوتی تو نبی پاک تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، شفقت فرمانے والے ہیں اور امت سے بڑی حیا فرمانے والے ہیں، تو سرکار تو اپنے سر مقدس کو جھکا دیتے، لیکن قدرت کو وہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک تو آمدن کسی فکر کے تحت گستاخی کرنا، کسی فکر اور کسی سابقہ تحریک اور اپنے مطلب کو پروان چڑھانے کے لیے مجلس میں اپنے عمل سے یا قول سے، قول نہیں تو اپنے عمل کے ساتھ
بیٹھنے کے انداز میں، نشست کے انداز میں، اور اپنے جسم کے کسی فعل کے ذریعے کسی اہانت کا ارتکاب کرنا کسی فکر کے تحت، کہ پہلے سے کہ میں آپ کا مخالف ہوں، اور میں آپ کا مخالف ہوں تو یہ تحریک ہے میرے ذہن کے اندر، اب میں جب بھی آپ سے ملوں گا تو ایسی حرکتوں سے ملوں گا جس سے آپ کی توہین ہو. لیکن اللہ رب العالمین نے، یہ تو بہت بڑی بات ہے اور یہ تو بڑی پرلے درجے کی بات ہے، لیکن وہ لوگ جن کے ذہنوں میں حضور کا ادب ہی تھا، بے ادبی کا دور دور تک خیال نہیں تھا، لیکن اگر وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، صحابیت کا تاج ان کے سروں پر تھا، اور دور دور تک ان کے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کا گویا کہ کوئی خیال بھی نہیں تھا، اور ان کے دل حضور کے ادب و احترام سے بھرے ہوئے تھے، لیکن کسی جسمانی یا کسی روایتی یا کسی اپنے سماجی ثقافت کے رویے کے تحت وہ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی حرکت کر بیٹھے تو قدرت نے اس کو بھی برداشت نہ کیا، بلکہ ان کے عشق و محبت کے دعوے پر دلیل کا تقاضا کیا کہ اگر عشق و محبت کا دعویٰ تمہارے اندر ہے تو ہمارے محبوب کی بارگاہ میں آنے کے لیے ثقافت رواج کو طریقہ نہ بناؤ، بلکہ رواج کے اس طریقے کو اپنی محبت کے اظہار کے لیے بناؤ جس میں ہر طریقے سے ادبی ظاہر ہو رہا ہو، اہانت و توہین کا رتی برابر بھی خیال اس سے ظاہر نہ ہو رہا ہو. جس کی بڑی مشہور مثال حضرت ثابت بن قیس حضور کے صحابی ہیں، وہ کانوں سے بہت کم سنتے تھے، ثقل سماعت تھی، کانوں سے بہت کم سنتے تھے، ثقل سماعت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو کم سنتا ہے وہ بہت زور سے بولتا ہے، اس لیے کہ آپ بھی دیکھیے کبھی کبھار ہمیں کبھی نزلہ ہو جاتا ہے موسم کے حوالے تو ہم بہت زور سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ سمجھتا ہے جس طرح کم آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے اسی طرح دوسرے تک بھی یہ کم آواز ہے، اور یہ بات ظاہر سی بات ہے اس کے قصد و ارادے سے نہیں ہوتی، وہ اس میں معذور ہے، اس کے ساتھ مرض لاحق ہے، اور شریعت مطہرہ ہمیشہ شریعت کے احکام بدلتے ہیں معذوروں کے حوالے سے، صحت مند کے لیے اور احکام ہوتے ہیں، معذور کے لیے اور احکام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر صحت مند کے لیے احکام ہے کہ وہ ہر نماز وضو کے ساتھ ادا کرے گا، اور اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر آنے والی نماز کے لیے وہ دوبارہ وضو کرے گا، یعنی ہر نماز جو بھی نماز اس کے ٹائم پر آ رہی ہے، یا وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے یا قضا نمازیں پڑھ رہا ہے، الغرض ہر وہ عبادت جس میں وضو کرنا پاکی و طہارت شرط ہے وہ ضروری ہے، تو اس کے بغیر وہ عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن فقہا سے پوچھا گیا، ایک شخص یہ ہے کہ سلسلے بول، یعنی بار بار اس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یا بار بار اس کے جسم سے ری خارج ہو جاتی ہے اور اس کا وضو نہیں ٹھہر پاتا، وہ اب کیا کرے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اگر جس کو بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہوں یا جناب اسے ریح کا مرض ہو، تو پھر وہ اپنی طبیعت کا خود مشاہدہ کرے. پہلے تو ہم نے صحت مند کے لیے کہا تھا کہ اسے کچھ بھی ہو وہ وضو کر کے ہی نماز پڑھے گا، لیکن اب اس کے ساتھ جسمانی مرض ہے تو شریعت کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا. اب یہ قاعدہ ذرا دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اتنی بات پر مجبور نہیں کرتے، مکلف نہیں کرتے، پابند نہیں کرتے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، جتنی طاقت رکھتا ہے، جتنی وسعت رکھتا ہے، اتنا ہی ہم اس پر بوجھ ڈالتے ہیں، اتنے ہی احکام اس پر آتے ہیں. لیکن جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو اس پر کوئی بوجھ نہیں. یعنی اگر کوئی سو گیا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں اٹھ کر نماز پڑھوں گا، مکمل اہتمام کیا اور وہ سو گیا اور نیند اتنی لمبی ہو گئی کہ نماز بھی اس میں سے چلی گئی، تو اس کے لیے عذاب وہ نہ رکھا گیا، اس کے لیے گناہ وہ نہ رکھا گیا جو جان بوجھ کر جاگتے ہوئے نماز کو چھوڑتا ہے، اس لیے کہ نیند سے خود سے بیدار ہو جانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. پاگل آدمی اس میں شعور ہی نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تین شخص پر خدا کا قلم اٹھ جاتا ہے، تین آدمی پر خدا کا قلم اٹھ جاتا ہے، یعنی اس پر اللہ کا قلم کچھ نہیں لکھتا. کہ تین آدمی کون ہے؟ فرمایا جو بھول گیا، جسے یاد ہی نہیں ہے نماز کب چلی گئی. تو بھول، ہمیشہ ہر چیز کو یاد رکھنا انسان اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو اگر بھول گیا جس میں پتہ ہی نہیں چلا نماز کیسے نکل گئی، تو وہ نماز کے یادہ تو کرے گا لیکن اس پر وہ گناہ نہیں ہے جو جان بوجھ کر، کیونکہ بھولنا جو ہے اور ہر چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا یہ اس کے اختیار میں نہیں. تو تین شخص پر خدا کا قلم نہیں چلتا، ایک جو بھول جائے، ایک دوسرا جو پاگل ہو جائے، جس میں شعور ہی نہیں ہے وہ کیا تمیز رکھے گا، یہ مسجد گھر ہے. تو اگر وہ ایسی حرکت کر جائے تو اس پر کوئی عذر نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اس لیے اس عذر کی بنا پر، کیونکہ شعور ہمیشہ بندے کے پاس ہو، یہ انسان کے اختیار میں نہیں. اور تیسری چیز، جو سو رہا ہے، کیونکہ جو سو رہا ہے اور بر وقت اٹھ جائے وہ یہ اس کے اختیار میں نہیں. ہاں خارجی طور پر وہ الارم وغیرہ کا سلسلہ وہ کر سکتا ہے, کسی کو جگانے والے کو متعین کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ پسو پیش کر جائیں یا وہ اسے اٹھاتے رہیں, لیکن نیند کا غلبہ اس پر بہت زیادہ تھا کہ ایک لمحے کے لیے شعور پر نہیں آیا, اگر یہ ایک لمحے کے لیے شعور پر آ گیا کہ ہاں نماز کے وقت ہو گیا ہے تو اب شریعت اس پر متحقق ہو جائے گی, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اسے شعور نہیں آیا کہ میں دن میں ہوں رات میں ہوں زندہ ہوں یا مردہ ہوں, شعور ہی نہیں ہے, تو اس پر سے اللہ کے قلم بولیے اڑ جاتا. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ عذر طبعی عذر کو قرآن نے ملحوظ رکھا ہے اور شفقت فرمائی ہے. ہاں صحت مند کے لیے یہ حکم ہے, معذور کے لیے تخفیف ہے. فرمایا ہاں وہ شخص جس کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ارادے کے بغیر ٹوٹ جاتا ہے, وہ یہ دیکھے کہ وضو کرنے کے بعد کیا وہ ایک فرض نماز پڑھ سکتا ہے, اگر ایک فرض نماز بھی اگر وہ ایک تازہ وضو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اس میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فرمایا گیا وہ معذور ہے. اب وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اگر یہ مستقل وقت گزر چکا ہے اور اس دوران وہ ایک نماز بھی اپنی نہیں ادا کر سکتا تو یہ معذور شرعی ہے. اب وہ یہ کرے کہ جناب وضو کر لے, اب اس کا بھلا جو وضو توڑنے کا طریقہ ہے یا جو وضو ٹوٹ رہا ہے یا جو نواقص سے وضو ہے وہ اس کے ہوتے رہیں تب بھی وہ عذر نہیں ہے, وہ اپنی نماز ادا کرتا رہے, تلاوت کرتا رہے. ہاں جیسے ہی اس نماز کا پیریڈ ختم ہوگا دوسری نماز کے لیے دوبارہ وضو کر لے, اس دوران اگر دوسری نماز سے تیسری نماز کے درمیان اگر یہ چیزیں جو نواقص سے وضو میں سے وضو کے توڑنے والی چیزیں ہیں یہ مستقل چل رہی ہو, وہ اللہ رب العالمین کی قدرت نے ملحوظ نہیں رکھا بلکہ اس میں وہ تلاوت قرآن بھی کرتا رہے اور اس حالت میں وہ قضا نمازی بھی پڑھتا رہے. کیوں؟ صحت مند کے لیے اور حکم تھے اور یہ تو معذور تھا کیونکہ ہمیشہ اب اس کو عذر لگ گیا ہے, اب اپنے آپ کو صحت کی طرف لانا یہ اس کے اختیار میں بولیے نہیں ہے, لیکن دربار مصطفیٰ میں اس کا کوئی لحاظ نہیں. فرمائیے نمازوں سے متعلق ہے, یہ عبادتوں سے متعلق ہے, ہمارے محبوب کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں چلے گا. نہ جو جان بوجھ کر کوئی کہے وہ تو بہت بڑا بدبخت ہے. فرمایا تمہارے طبعی عرض بھی ہوں, تمہارے طبعی عذر بھی ہوں, وہ بھی ہمارے محبوب کی بارگاہ میں نہیں چلیں گے. ہاں اپنی عبادت میں تو ہم اس کو ملحوظ رکھیں گے, اپنے محبوب کی بارگاہ میں اس کو ملحوظ نہیں رکھیں گے. اب سنیے آپ, حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں, میں عرض کر رہا تھا وہ کم سنتے تھے, یہ عذر ہے کہ نہیں؟ عذر طبعی ہے. سرکار بیٹھے ہوئے, سرکار چند لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں تو ان کو آواز کم آ رہی ہے تو وہ زور سے کہنے لگے حضور آپ کیا فرما رہے ہیں, اور زور سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید میری آواز بڑی دھیمی ہے, تو حضور گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی آواز حضور کی آواز پر بلند ہو رہی ہے لیکن جان بوجھ کے ہو رہی ہے. بولیے نہیں, یہاں نماز وضو نہیں ہے, بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن شریعت کہتی ہے نہیں یہ بھی وضو ہے اس لیے کہ عذر ہے اس کا. دوران نماز اس کو پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں لیکن شریعت کہتی ہے نہیں نماز ہو رہی ہے عذر ہے اس کا, تو وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر چیخ رہا ہے کیونکہ عذر ہے اس کا, اس کو سنے میں نہیں آ رہا. لیکن اللہ رب العالمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کون ہے تو میرے محبوب کے دربار میں آواز بلند کر رہا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ہمارے محبوب جب کلام کر رہے ہو تو ان کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, اور ہمارے محبوب کو اگر یاد کرو تو اس طرح جہر نہ کرو, اس طرح نہ پکارو, اس طرح ندا نہ کرو, اس طرح پکارو مت, اس طرح حضور کی توجہ نہ چاہو جس طرح تم اپنے رشتہ دار برادری دوستوں سے بے تکلف ہو کر گفتگو کرتے ہو. فرمائیے انداز ہمارے محبوب کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, یہ حضور نہیں سکھا رہے, یہ رب خود سکھا رہا ہے. بولیے سبحان اللہ. فرمایا کہ اگر تم نے یہ بات ملحوظ نہ رکھی ان تحبط اعمالکم, یہ صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے اور ان کے ذمن میں پھر ساری امت سے ہو رہا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا, ہم پر اعمال کو برباد کر دیں گے اور تمہیں پتا بھی نہیں ہوگا. حضرت ثابت بن قیس کو جب لوگوں نے بتایا یہ ہوا تو وہ دھاڑے مار کے رونے لگے, کمرے میں چلے گئے, دروازہ بند کر دیا, کنڈی لگا دی, ہائے میں تو مسلمان نہیں رہا, میں تو کافر ہو گیا. یہ حدیث میں موجود ہے, میں تو کافر ہو گیا اس لیے کہ یہ آیت تو میرے سے متعلق اتری ہے, میری آواز دربار مصطفیٰ میں بلند ہوتی تھی. اب ڈر گئے سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, قریب کے صحابہ اور سہ گئے کہ جو معذور تھا اس پر یہ حکم ہے, ہم تو معذور نہیں ہیں, ہم تو اچھی طرح سے سن رہے ہیں, اچھی طرح سے بول رہے ہیں, اب ہم پر دربار مصطفیٰ کے آداب اور بڑھ گئے. تو اب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور بڑے ذل قدر صحابہ اپنی زبان کے نیچے کنکر رکھتے تھے اور منہ بند رکھتے تھے, کنکر رکھتے تھے منہ بند رکھتے تھے. سید عالم نے ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر سے کہا تمہاری آواز مجھے نہیں آ رہی, اے ابو بکر ذرا زور سے کہو کیا مسئلہ ہے؟ صدیق اکبر بھرا گئے اور جذبات میں روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، دھیمی آواز میں، کہ میں کیسے اپنی آواز کو بلند کروں؟ رب کریم نے فرمایا جو آپ کے حضور آواز کو بلند کر دے گا، رب کریم اس کے اعمال کو ضائع کرے گا۔ رب اس بات سے اس قدر خوش ہوا کہ فوراً اس کے بعد آیت اتری، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، محبوب تیرے محبوب، تیرے صحابہ کا عمل ہمیں بہت اچھا لگا، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو تیرے حضور جھکا کر رکھتے ہیں، پس رکھتے ہیں، یہ ادا ہمیں بہت اچھی لگی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، انہی کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے، ایمان کے لیے، اجر عظیم کے لیے، مغفرت کے لیے چن لیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے عذر طبیع کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، اب آپ انداز لگائیے کہ کیا بات ہے میرے آقا کی، اور کیا خوب کہا گیا کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، اور یہی وہ چیز ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ لہذا بھی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز عشاقان مصطفیٰ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، اور آزادی خیال کا مطلب کیا ہوتا ہے، آزادی خیال کا پڑھے لکھے آدمی مطلب جانتے ہیں، آزادی خیال کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پہ کسی عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ ہے آزادی خیال۔ یہ نہیں کہ تمام معاملات جو منہ میں آئے کرتے پھریں۔ تو الحمدللہ تمام اہل اسلام ناموس رسالت، تحفظ ناموس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڑھی ابھی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح دوراجی کے غیور اور غیرت مند مسلمانوں کی جانب سے آپ لوگوں کی ترجمانی کے لیے، اور تمام مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن میزبان ہمارا محلہ ہوتا ہے، میزبان ہماری مسجد ہوتی ہے، میزبان ہمارے علاقے کی تمام مساجد ہوتی ہے، میزبان ہمارے علاقے کے تمام مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ میزبانی کا شرف انہیں نصیب ہوتا ہے جن کے دعوت پر آپ تشریف لاتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ سیلانی چوک سے ابھی یہ ناموس مصطفیٰ، تحفظ ناموس مصطفیٰ ریلی، پر امن ریلی ابھی انشاءاللہ وہی ملا شریف کے جو روڈز ہے اس پر روانہ ہوگی، لیکن مجتمع ہو کر، منظم ہو کر، پر امن ہو کر، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچائے بغیر، ریاست کے کسی معاملات کو نقصان پہنچائے بغیر، اپنے عمل کو اور اپنے عملی جد و جہد کے ذریعے۔ آج اگر گورنمنٹ نے یہ بات تو کر دی ہے، لیکن چھٹی دینا، یہ وزیر اعظم صاحب کانفرنس منعقد کرنا، یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ عوام کا کام ہوتا ہے۔ تمہارا کام ہے اقدام کرنا، تمہارا کام ہے اقدام کرنا۔ زرداری صاحب کو میسج میں خاص لفظ لکھ کر لوگ میسج کرنے لگے، تو اس پر عبد الرحمن صاحب کہنے لگے اس پر اقدام ہوگا، تو ہم نے کہا زرداری کی عزتیں تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جوتی پر لگی ہوئی خاک جو ہے وہ اس سے زیادہ افضل ہے، اور وہ تو اس سے بھی نیچے ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے، یہ ریلیاں نکالنا اور یہ کانفرنس کرنا، یہ پیغامات پہنچانا، یہ رعایا کا کام ہے، یہ ریاست میں رہنے والی عوام کا کام ہے، ریاست کا کام ہے اقدام کرنا۔ ریاست کا کام کانفرنس سے کرنا نہیں ہے، ریاست کا کام صرف چھٹی دے کر لوگوں کو لولی پاپ دینا نہیں ہے، ریاست کا کام ہے اقدام کرنا۔ لہذا آج پاکستان کا بچہ بچہ اور پورا عالم اسلام، بالخصوص وہ حرمین شریفین جو کا جو ڈرامہ کرتے ہیں خادم، ان سے سب سے پہلے تقاضا کر رہا ہے کہ آج ساری امت مسلمہ سعودیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، ایک بات، اور اس کے بعد پاکستان کے عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور بچہ بچہ اس فکر پر مشتمل ہے کہ تم کیا اقدام کر رہے ہو، سفارتی معاملات میں تم کیا اقدام کر رہے ہو۔ اندھے مفتی صاحب نے پورا امن رہنے کی تو بات کی، ہم نے کہا گورے سے متعلق بات کیوں نہیں کی، ہم کہہ رہے اقدام تم کیا کر رہے ہو، تو دونوں ہاتھوں میں لڈو نارو، اگر اتحاد چاہتے ہو، اتفاق چاہتے ہو، تو ہماری یہ تجویز ہے کہ گنبد خضرا کے سائے میں پھر دوبارہ مجتمع ہو کر مسلمان بیٹھیں، اور وہاں سے جس طرح کے 1972 میں جب بیت المقدس کو یہودیوں نے جلایا تھا، اس وقت یہ مسلمانوں کی تنظیم، عالمی تنظیم مارز وجود میں آئی تھی 1972 میں۔ تو لہذا یہ بٹو مرحوم صاحب اس وقت زندہ تھے جن کی سربراہی میں پاکستان کے اندر جناب یہ اجلاس منعقد ہوا تھا، یہودیوں نے جب مسجد اقصیٰ کو جلایا تھا۔ تو لہذا آج بھی یہ دور تقاضا کر رہا ہے کہ 52 کے قریب یا اس سے زیادہ جو ممالک ہیں وہ 140 کروڑ مسلمانوں کے ترجمان ہیں، لہذا آج گنبد خضرا کے تحت بیٹھ کر پھر اس تحریک کو منظم کریں، اور نظریات اور شاعر اسلام اور بالخصوص جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے وہ کیا اقدام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور آخری بات، آپ کیا کریں گے کہ جناب گوروں سے کیا آپ معافی دلوائیں گے؟ ان کے دل میں اگر احترام ہوتا تو معافی کیا چیز ہے؟ اقدام اس چیز کا ہے کہ اس قانون کو پاس کیا جائے کہ جو محترم اور بزرگ شخصیات ہیں اور ان میں سب سے محترم شخصیت جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی شان مبارک میں اہانت نہیں کی جائے گی. اور قرآن نے بھی جو یہ کہا ہے کہ تم ان کے جھوٹے معبودوں کے خلاف نہ بولو، کہیں وہ تمہارے سچے معبود کے خلاف بکواس کرنے نہ لگ جائے. تو یہ اتحاد کی ایک فضا ہے، اس قانون کو ڈیولپ کرایا جائے عالمی سطح کے اوپر کہ جس طبقے اور جس معزز شخصیت پر ایک پوری طبقے اور پوری جماعت موجود ہے، ان سے متعلق دل آزاری کی کوئی بات یہ برملا آ کر، معاذ اللہ، گویا کہ برملا آ کر عالمی سطح پر اتنی بڑی جماعت اور اتنی بڑی قوم اور اتنی بڑی ملت کی دل آزاری کرنا، اس کے خلاف قانون پاس کرایا جائے اس نوعیت کے ساتھ کہ جو یہ کرے گا اس پر فرد جرم عائد کیا جائے گا اور اس کی کوئی اجازت دنیوی قانون کے اندر نہیں ہوگی. یہ اقدام ہونا جو ہے کہ وہ ضروری ہے. معافی مانگنے کا کیا مطلب؟ معافی تو وہ مانگے جو احترام کرتا ہو. تو احترام اور غیر احترام کا مسئلہ ہے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو قبول نہیں کریں گے اور نہ مسلمان ان سے قبول کروانے کے لیے طرف جا رہے ہیں. مسلمان تو اپنا جو محبت کا اظہار ہے حضور کی ذات کے ساتھ اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں، اور حکمرانوں کو اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اپنی طاقتوں کو مجتمع کر کے سفارتی طور پر ایک قانون انبیاء کی اہانت نہ ہو اس بارے میں وہ پاس کرائیں. اور یقیناً یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے جن کے پاس مقدس مقامات موجود ہیں، جو اپنے آپ کو ہر معاملے میں ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور ان کی مجرمانہ خاموشی یہ یقیناً ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان اس کے بعد پاکستان پر یہ ذمہ داری، پاکستان کی ریاست پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو آج کا یہ پورا امن پروگرام اسی طرف اجازت دیتا ہے. کچھ وقت ہم نے زیادہ اس لیے لیا تاکہ یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا جائے، لیکن ان تمام ہونے کے باوجود پاکستان ہمارا ہے الحمدللہ. یہاں کے رہنے والے لوگ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ان کی جائیدادیں، ان کے معاملات، ان کے تمام چیزوں کے ہم امین ہیں. لہذا یہ تمام چیزیں ریلی وغیرہ کی صورت میں یہ پورا من طریقے سے ہوگا. پولیس کو مارنا، ان کی املاک جلانا، ان کی چوکیاں جلانا، یہ ساری غیر شرعی اور حرام باتیں ہیں. شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی. جو شخص یہ کرے گا اسے کیسے کردار تک پہنچانا چاہیے، اور وہ یقیناً ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. اور ہمارے مجموعوں کے اندر اگر ایسے لوگ موجود ہو تو ہر پرامن مسلمان آگے بڑھ کر اس کی سرزنش کرے، تاکہ یہ جس مقصد کے لیے ان ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس میں ہم کامیاب اور سرخرو ہو سکیں. اللہ رب العالمین ہمیں اتحاد رکھے، اتفاق رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں امن کے ساتھ رہتے ہوئے، امن کے طور پر جو ہمارا دائرہ ہے، جو ہماری لمٹ ہے، اس میں رہتے ہوئے ہمیں احتجاج اور اپنے عشق و محبت کا اظہار کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اور آج اگر گورنمنٹ کی طرف سے میرے دوستو چھٹی کا اعلان کر بھی دیا گیا ہے تو اس کو پکنک کی نظر نہ کریں، اسے ٹیلی ویژن کی نظر نہ کریں، اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دیگر مجلسوں کی نظر نہ کریں. اس کے لیے گھروں سے نکلیں اور اس دن کو واقعی میں عشق رسول کا دن بنائیں. اپنے گھروں سے نکلے، نعت خوانی کی محفلیں منعقد کریں، سیرت کے جلسے منعقد کریں، میلاد کے جلسے منعقد کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے جلسے منعقد کریں. اپنے گھروں کے اندر اگر آپ رہنا بھی چاہتے ہیں تو گھروں میں چادریں لگا کر سید عالم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، تاکہ یہ رغبت آپ کے بچوں میں اور ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہو. اگر یہ دن ہمیں ملا ہے تو اس کو مکمل طور پر اس دن کو اور اس دن کے ذریعے اپنی پوری زندگی کو ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ اور آپ کے عشق و محبت کے قالب میں ڈھلنے کے لیے صرف کر دیں. اللہ ہمیں اپنے دعوے میں سچا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.